الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے. اس کا بیان پچھلے جمعے بھی بیان کا آغاز ہو گیا تھا. کچھ ابتدائی باتیں، تعارفی باتیں، اس آیت کا پس منظر، یہ چیزیں بیان ہوئی پائی تھیں، لیکن جو اصل مضمون ہے اس کی طرف اب آج ہم انشاءاللہ پیش قدمی کریں گے. اصل موضوع ہے اس کا کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے. یہ طویل آیت ہے، ایک ہی آیت ہے اور آپ نے سنی ہے، طویل آیت ہے، اور اس کا اصل موضوع ہے کہ نیکی کیا ہے. پس منظر میں چند چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. یہ تحویل قبلہ کا جب واقعہ ہوا تھا مدینہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہی حکم آیا تھا کہ اب قبلہ جو ہے اس کو بدل دیا جائے. مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تھے تو آپ نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا کر اس رخ پر نماز پڑھنے کا معاملہ کیا، آپ نے بھی اور صحابہ نے بھی. ظاہر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے وہی صحابہ نے کرنا تھا، جبکہ آپ کے دل میں یہی بات تھی کہ اصل قبلہ تو وہ تھا. ان اول بیت وضع للناس، قرآن مجید میں باقاعدہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی تصویر فرمائی کہ یہ اللہ کے حکم سے ہی تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کا حکم قرآن کے سوا بھی پہنچتا تھا اور رہنمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی تھی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اون کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو بہت سے لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں. یہ ایک ضمنی بات تھی. اصل بات یہ تھی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ اصل قبلہ وہ تھا، وہی ہو، وہ ہم واپس لوٹیں. 17 مہینے تقریباً کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے تحویل قبلہ کا حکم آ گیا. اور جب وہ آ گیا تو پھر اندازہ تھا کہ یہود اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اور مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کریں گے، منفی پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ کیا دین ہے کہ ابھی کل تک جب بیت المقدس کی طرف رخ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور اس کے شمال میں بیت المقدس ہے. جب شمال میں بیت المقدس ہے تو جنوب میں یعنی پیٹھ پڑ رہی ہے کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف. اب بالکل برعکس ہو گیا. تو یہود نے اس موقع پر کہا کہ یہ کیسا دین ہے، اس کا تو قبلہ ہی معین نہیں ہے، کوئی اصول ہی نہیں ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی مسلمانوں کے دل میں وسوسے ڈالے کہ اگر یہ قبلہ غلط تھا اور یہ صحیح ہے جو اب کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نمازیں تو برباد ہوئیں، اتنا عرصہ جو تم نماز پڑھتے رہے 16-17 مہینے. یہ ایک کنٹروورسی اور سادہ لو مسلمان پریشان ہو گئے کہ ہاں ہی کیا ہوا. تو اس کے حوالے سے ایک تو وہیں پر سورہ بقرہ میں جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے وہیں پر اس کی وضاحت بھی کر دی گئی اور اللہ کا فیصلہ سنا دیا گیا. کچھ آگے جا کر چند رکوع کے بعد اب یہ بتایا گیا کہ اصل نیکی کیا ہے. یہ سمجھو تم اس بحث میں پڑ گئے کہ ہماری نیکی برباد ہو گئی. نیکی کسے کہتے ہیں, نیکی کیا ہے؟ تو یہ اس تناظر میں ڈیفینیشن, قرآن کا تصور نیکی, یہ ایک ہی آیت میں ہے اور بڑی تفصیلی آیت ہے. یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ منتخب نصاب کے جو دروس ہیں, والد محترم رحمہ اللہ نے جو قرآن مجید کا ایک منتخب نصاب معین کیا تھا, درس قرآن, پورے قرآن کا درس دیں گے تو آپ پورے قرآن کی بات پہنچے گی آپ تک کئی سالوں میں جا کر. اگر ہفتے وار درس ہو رہا ہے, ظاہر بات ہے ہفتے وار بھی درس ہو رہا ہو تو آج کل غنیمت ہے, ہونا تو ویسے روزانہ ہی چاہیے, لیکن ہم مسلمان بہت دور جا چکے ہیں. تو چنانچہ کچھ ایسے مقامات قرآن سے انتخاب کیے جائیں جس سے مسلمانوں کے سامنے دین کا جامع اور صحیح تصور اور ان کی دینی ذمہ داریوں کا شعور ان کو آ جائے. تو وہ چند مقامات تھے, اسی میں سے سورۃ العصر وہ آغاز ہے. اور دوسرا درس جو ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آیہ بر. تو میں کر چکا ہوں کچھ چیزیں ابتدائی نوعیت کی, تعارفی نوعیت کی. یہ نیکی کی بحث جو ہے اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک تصور نیکی ہے, اور نیکی کرنا انسان کی ضرورت بھی ہے. انسان اور حیوان میں جو بنیادی فرق ہیں, جو سب مانتے بھی ہیں کہ ہاں کچھ تو ہیں, اگرچہ آج کا انسان کوشش کر رہا ہے کہ 100% اپنے آپ کو ایکویٹ کرے حیوانات کے ساتھ, لیکن کچھ فرق تو ہیں. اس میں سے کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک نیکی اور بدی کا شعور ہے انسان میں, اور اس کے حوالے سے اندر بھی کوئی آپریٹرس لگا ہوا ہے کہ وہ نیکی کرتے ہیں تو اندر تسلی ہوتی ہے, اور غلط کرتے ہیں, کوئی گناہ کرتے ہیں, کسی کا حق مار دیا, کوئی حرام کمائی کی ہے, تو اندر سے ہی آپ کا ایک وہ ضمیر ہے جو بیٹھا ہوا بتا رہا ہے تم نے غلط کیا ہے, وہ پنچ کرتا ہے. اور اس کی جو چبھن ہے وہ بعض اوقات برداشت سے باہر بھی ہو جاتی ہے, یا لوگ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, یا بعض اوقات خودکشی پر بھی تل جاتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ضرور ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان غلطیاں کرتا رہے, ضمیر کی آواز کو کچلتا رہے تو ضمیر بھی آہستہ آہستہ وہ بھی مردہ ہو جاتا ہے. پھر تو ختم اللہ علی قلوبہم, جسے قرآن نے کہا, وہ مقام آ جاتا ہے. لیکن ہے, ہر شخص کے اندر ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے نیکی اور بدی کا شعور. اور اس اور موٹی موٹی چیزیں کیا, جو اخلاقی تعلیمات کیا ہیں جو پسندیدہ ہیں, اور اس کے برعکس کیا ہیں جو ناپسندیدہ ہیں, وہ سب کو معلوم. لیکن یہ بات کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے, اصل نیکی کیا ہے, حقیقت نیکی کیا ہے, اس میں لوگوں کے اپنے اپنے تصورات ہیں, اختلاف بھی ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا, بہرحال رفت مضمون کے لیے بیان کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کے اندر نماز روزہ ہی اصل برس نیکی ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں, اچھے اخلاق ہیں جو وہ ہے اصل نیکی. نماز روزہ تو اللہ کے حقوق میں اللہ معاف بھی کر دے گا, اصل تو انسانوں کے حقوق ہیں. کوئی کہے گا سچ بولنا اور دیانت, امانت, یہ اصل بات ہے, عہد کی پاسداری اصل نیکی یہ ہے. تو نیکی کے جو تصورات ہیں وہ ہر شخص کے اپنے ہیں, مختلف معیارات ہیں. تو قرآن نے اس موقع سے جو ہے ایک تمہید بن گئی, کہ چونکہ بحث چل نکلی تھی کہ نیکی کیا ہے, تو اصل نیکی کیا ہے اس کی پوری تفصیل بڑی وضاحت کے ساتھ اس آیت میں آ گئی. اسی زمن میں ایک بات یہ بھی سامنے رہنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ضمیر کی خلش کو دور کرنے کے لیے کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام بھی کرتا ہے, یہ بھی اس کی مجبوری بن جاتی ہے. غلط کام کرتا رہتا ہے, نہیں میں نے کچھ یہ کام بھی کر لیا, کچھ کمپنسیٹ کر دیا. اور وہ مختلف طبقات کے اپنے اپنے انداز ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ کاروباری طبقہ ہوگا, اب سود سے تو جو ہے سود کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, دیانت داری سے کام کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے, پورا جو نارم بھی بگڑا ہوا ہے, ہر جگہ جو ہے دو نمبری چل رہی ہے, تو وہ بھی ہمیں بھی مجبوری ہے. لیکن عمرہ کرائیں گے ہر سال اہتمام کے ساتھ, اس قسم کی کوئی اور نیکی کریں گے. اور بانی محترم والد محترم تو کہا کرتے تھے کہ جو پیشہ ور خواتین ہوتی ہیں وہ بھی اپنے لیے اہتمام کرتی ہیں کوئی نہ کوئی نیکی ہو, اگرچہ وہ کم کہتے ہیں, وہ سارا سر سے پاؤں تک گندگی کی پورٹ ہے ایک اعتبار سے, لیکن وہ بھی اپنے تصور نیکی کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے مطابق, محرم میں وہ
بڑی پارسا بنی ہوئی ہوں گی، محفلیں منعقد ہو رہی ہوں گی، سبیلیں لگ رہی ہوں گی، یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ انسان اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرنے پر مجبور بھی ہے۔ تو یہ کچھ تمہیدی بات تھی، اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں باقاعدہ۔ ترجمہ سن لیجیے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ مشرق و مغرب کا ذکر اس لیے آیا کہ وہ قبلہ کی بات ہو رہی تھی، اور قبلے سے یہ ساری کنٹروورسی شروع ہوئی تھی، تحویل قبلہ سے، کہ وہ قبلہ صحیح تھا یا یہ تھی، یا یہ ہے ٹھیک ہے تو وہ پہلا غلط تھا۔ تو ٹھیک ہے، قبلے کا اہتمام کرنا نماز پڑھتے ہوئے یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے اور یہ بھی نیکی کا ایک حصہ ہے، لیکن کل نیکی یہ نہیں ہے۔ کل نیکی کو اگر دیکھا جائے تو اس کا یہ ایک چند فیصد اس کا حصہ ہے، یقیناً اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا، لیکن اس کا جو اصل مفاد ہے وہ کیا ہے کہ ایک ڈسپلن ہو، ایک ہی سب کا رخ ہو، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، ویسے تو ہر طرف ہے اللہ، وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، جتنی بھی جہتیں ہیں سب اللہ ہی کی ہیں، تو ایک اعتبار سے تو جب جہاں بھی ہم سجدہ کریں گے وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن یہ ایک نیکی کا ایک ظاہر پیکر بھی ہوتا ہے، ہم نے اللہ سے لو لگانی ہے تو لو لگانے کے لیے ہمیں ایک طریقہ بھی بتا دیا گیا، آئیڈیل، وہ کیا ہے؟ نماز، اس کی ایک حیرت ہے، اس کی ایک شکل بنی ہے، اس میں قیام بھی ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے رکوع بھی ہے، اس کی یہ سجدہ بھی ہے، قعدہ بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ ایک فارم بھی اس کی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ اصل روح یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگے، لیکن اس کو لو لگانے کے لیے ایک پیکر بھی دیا جاتا ہے کہ یہ سسٹم اختیار کرو۔ جیسے پھل ہے، اس کا ایک گودا ہے اور ایک اس کے اندر گٹھلی بھی ہے، اصل مقصود تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگے اور نماز کا جو اصل حاصل ہے اقیم الصلاۃ لذکری وہ ہو، لیکن جب ایک شکل معین کر دی گئی ہے تو اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، لیکن وہ شکل اصل نیکی نہیں ہے، نیکی کا ایک جز ہے، چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ فرمایا بلکہ اصل نیکی کیا ہے؟ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور تمام انبیاء پر، یہاں سے بات شروع ہوئی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمانیات، اور وہ بھی تفصیلی، پانچ ایمانیات کا ذکر، یہاں بات ختم نہیں ہوگی، یہ تو آغاز ہے ابھی۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور وہ اپنا مال، اس کے باوجود کہ مال کی محبت دل میں ہے، وہ مال خرچ کر رہا ہے، دے رہا ہے، کس کو؟ ذوی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، محتاجوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو جو مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ اس پہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں، کوئی جینوئن بھی ہے جس کی کوئی مجبوری ہے، اس کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، کوئی استاد آ پڑی ہے اور وہ کسی کے پاس آگے دستے سوال دراز کرتا ہے، جینوئن بھی ہو سکتا ہے، پروفیشنل بھی ہو سکتا ہے، سائلین دونوں کو کور کر رہا ہے۔ وَفِرْ رِقَاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اس کی اس زمانے میں وہ شکل سب سے اہم یہ کیا تھی؟ گردن کا چھڑا دینا، غلام کو آزاد کر دینا، تو یہ سب سے بڑی شکل ہے۔ اور آج کے دور میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرض کے بوجھ تلے اس طرح دب چکا ہے کہ وہ اب قرض ادا کر بھی نہیں سکتا، کوئی اس کے وسائل نہیں ہے، اور اوپر سے پریشر آ رہا ہے، اس کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، ایسے شخص کو اس عذاب سے نکال کر اس کا جو ہے وہ قرض اتار دینا، یہ گویا کہ اس کو بھی آزادی دینے کے مترادف ہے، جیسے غلام کو آزاد کیا جاتا۔ تو وَفِرْ رِقَاب، آج کے دور میں یہ اس کی شکل ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ابھی بھی نیکی کی بات پوری نہیں ہوئی، نیکی کی ڈیفینیشن چل رہی ہے ابھی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پھر وہ شخص جو ہے جس کے یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں ابھی تک، اس کا ایک وصف یہ بھی ہوگا کہ وہ نماز کا پابند ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور خاص طور پر عہد کے پورا کرنے والے جب وہ عہد کر لیں، عہد کی پاسداری. کوئی شخص کہے کہ میں نیک ہوں اور عہد کی پاسداری نہیں کر رہا، جھوٹا ہے. نیک شخص کے اندر لازماً وصف یہ بھی ہوگا کہ جب عہد کیا تو پورا کرنا. والصابرین فی البأساء والضراء، اور خصوصاً صبر کرنے والے سختی میں. یہ سختی کئی طرح کی ہو سکتی، حالات کی سختی ہے، فاقہ کشی ہے، والضراء اور تکلیف ہے، تکلیف میں بیماری ہے، کوئی زخم آ گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے. وحین البأس، اور جنگ کے موقع پر بھی صبر کرنے والے. اب امپلائڈ کیا ہے کہ جس شخص کا ذکر ہو رہا ہے جو نیک ہے، جس میں اوصاف ہیں، وہ اللہ کے دین کے غلبے اور اللہ کے زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد بھی کر رہا ہے، اور قتال کی نوبت آتی ہے تو اس میں بھی شریک ہوتا ہے. اولئک الذین صدقوا، اب یہ سارے اوصاف بیان کر کے فرمایا، یہ ہیں وہ لوگ کے جو سچے ہیں، یعنی اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہاں یہ نیک ہیں، اللہ کی نگاہ میں یہ ہیں نیک، حقیقتاً نیکی ہیں. واولئک هم المتقون، اور حقیقی متقی بھی یہی ہیں. متقی کون ہے؟ خدا خوفی. ہر معاملے میں اس کو یاد رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی جو پسند ہے میں نے اس کے مطابق چلنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی کسی بھی معاملے میں، یہ متقی ہے. تو متقی بھی ایک ہمارے دین کی ایک اہم اصطلاح ہے، اور یہ ایک اونچا مقام ہے. مسلمان تو سب ہیں، مسلمانوں میں منافقین بھی ہیں، کچے پکے بھی ہیں. جنت میں کون جائے گا؟ قرآن میں آپ پڑھ لیجئے بار 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 سینکڑوں بار، متقین. وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین. تو یہ ہے جو اس پیمانے پر پورا اتر رہا ہے جو اس تفصیلی آیت کے اندر بیان ہوا ہے، اللہ کے نزدیک وہی نیک ہے، وہی متقی ہے. اب یہ میں نے ترجمہ تو کر دیا، اب تھوڑی اس کی وضاحت ہوگی. دیکھیے، سب سے پہلے نیکی کی بحث میں جو بات لائی گئی، پہلی شرط، نیک آدمی وہ ہوگا کہ جس میں پہلا وصف کیا ہے، وہ صاحب ایمان ہے. ایمان بھی کون سا؟ صرف یہ نہیں کہ اللہ کو ماننے والا ہے، دہریا نہیں ہے، نہیں. ایمان پوری تفصیل کے ساتھ، ولکن البر من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان، یعنی ایمان بالرسالت. اور ایمان پر رسالت کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دور میں رسالت کس کی رسالت کا دور ہے؟ اللہ کی طرف سے کون سا رسول ہے جس کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے پوری نوع انسانی کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے سابقہ نبیوں کو مانتا ہو وہ اب معتبر نہیں ہے، اس وقت آج کے نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ پورے، یہ اصل میں بنیادی ایمانیات تین ہیں. ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اصل ایمان تو اللہ پر ایمان ہے، لیکن اللہ پر ایمان ہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نمائندے زمین پر بھیجے ہیں ان کو پر بھی ایمان ہو، اور ان نمائندوں کے ذریعے جو اللہ نے پیغام دیا ہے اصل میں اس پر بھی ایمان ہو. وہ پیغام کیا ہے؟ یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے تمہاری، یہ امتحانی وقفہ ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. رسولوں کے ذریعے جو اہم ترین پیغام دیا گیا وہ آخرت کا دیا گیا، اور یہ پیغام کہ یہ دنیا ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو موج میلے کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے یہاں کی نعمتوں سے. نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور روکا نہیں ہے، لیکن مقصود کیا ہے؟ اس دنیا میں رہ کر ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنی ہے. بس یہ لمحے ہیں، موت پر مہلت ختم ہو جائے گی، پھر تو صرف رزلٹ آنا ہے اور پھر آخری انجام ہے بس. تو جس شخص کا ایمان ان سب ایمانیات پر ہو، صرف یہ نہیں کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کے رسولوں کو بھی مانتا ہو، تمام رسولوں کو، اور آخرت کو بھی مانتا ہو، اور رسولوں کے ذریعے جو کتاب دی گئی ہے ان کو بھی مانتا ہو، اور فرشتوں کو بھی مانتا ہو کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں تک وحی پہنچاتا ہے. اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا وہ فرشتے ہیں. ایک سسٹم بنایا ہے نا، وہ شہنشاہ ارض و سماوات ہے، اس نے اپنی اس مخلوق کو انسان کو اپنا میسج دینا ہے، اسے بتانا ہے کہ تمہارے حالت امتحان میں ہو، امتحان میں کامیابی کے لیے راستہ کون سا ہے، شرائط کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، اور کامیابی کی صورت میں وہاں کیا نعمتیں ہوں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ ناکام ہوئے تو کتنا ہولناک انجام ہے اور ابد الآباد کے لیے ہے. اس ساری بات کو بیان کرنے کے لیے یہ رسالت، اس میں فرشتہ بھی انوالو ہو رہا ہے، اللہ کی کتاب بھی نازل ہو رہی ہے، اور رسول ہے جو پھر اس کتاب کی تشریح بھی کر رہا ہے اور عمل سے بتا رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ کہا گیا اس کے عملی نمونہ میں ہوں. اس سب کو مانو گے تو اب گویا کہ یہ شخص وہ نیک ہے، نیک کہلا سکتا ہے، اگر بقیہ اور صحابی اس کے اندر ہیں جو آگے آ رہے ہیں. یہ پہلا وصف. چنانچہ اس میں ان ایمانیات کے حوالے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کر رہا ہو، کوئی خیر کا کام کر رہا ہو، تو نیت یہ ہو یہ صرف میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کوئی اور مقصد نہ ہو. مقصد اور کیا ہو سکتے ہیں؟ بہت سے مقصد ہو سکتے ہیں. اپنی دینداری کا چرچا بڑا سخی ہے، خیرات کا کام ہو رہا ہے، الیکشن نزدیک آ گئے ہیں اور الیکشن میں کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑا ہے کوئی شخص، اب آپ دیکھیں وہ کیسے خدمت خلق کے کام کر رہا ہوگا. اس وقت کام تو نیکی کا ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ ہرگز نیکی نہیں ہے، یہ الٹا وبال پڑنے بنے گا اس کے لیے. نیکی تب ہے خالصتاً لوجہ اللہ یہ عمل کیا گیا ہو. ظاہراً تو نیکی کا شکل تو ہے، یہ اس کی تردید ہو رہی ہے کہ خالصتاً لوجہ اللہ ہو. اسی طرح رسالت کا ذکر کیوں آیا اس میں؟ ایمان بھی رسالت کا، نیکی کا ایک پیکر ہے، مکمل پیکر. نیکی کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں تو انسان کے اندر ہیں، نیکی اور بدی کا ایک شعور تفصیلی نہیں ہے. تفصیلی رہنمائی کہاں سے ملتی ہے؟ نبیوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، اور اللہ کی جو کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں ان کے ذریعے. اور اب اللہ کی طرف سے آتھینٹک کتاب کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے. اور وہ شخصیت کہ جن کی زندگی کی ایک ایک تفصیل موجود ہے، آج بھی سب سے زیادہ تفصیلات اگر دنیا میں کسی کے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے حوالے سے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو وجود تاریخی طور پر ثابت کرنا مشکل ہے. اور یہ بقیہ رسول جن پر ہم ایمان لاتے ہیں تو اس لیے لاتے ہیں کہ قرآن نے بتایا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے، ان کی تو کتابیں بھی محفوظ نہیں ہیں، کوئی نہیں، سب محرف شدہ. تو چنانچہ نیکی کا پیکر کیا نیکی ہے کیا نہیں ہے، یہ ہے، اس کا تعلق ایمان بالرسالت سے ہے کہ رسول، اللہ کے رسول جو اللہ کے نمائندے ہیں، وہ بتائیں گے تفصیلی رہنمائی کے نیکی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ان ڈیٹیل وہ بتائیں. اور پھر یہ کہ آخرت پر ایمان اس حوالے سے بھی ہے کہ اس کا جو نیکی کا اجر صرف اور صرف آخرت میں مطلوب ہو، اگر ایسا ہوگا تب وہ کوئی نیک عمل اللہ کی نگاہ میں نیک ہے، ورنہ نہیں. تو لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. اس میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بڑے کچھ لوگ ہیں غیر مسلم ہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں، گنگا رام نے ہاسپٹل بنا دیا، بل گیٹ بہت بڑا جو ہے اس وقت دنیا میں ٹاپ جن کے جو ہے دولت مند، لیکن وہ بہت زیادہ چیریٹی پر خرچ بھی بہت کرتا ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں یورپ وغیرہ میں تو کافی لوگ ہیں جو وہی اپنے دل کے اطمینان کے لیے چیریٹی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ان کو کوئی اجر و ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ایمان تو نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے قرآن مجید میں رہنمائی ہے، ملتی ہے ہمیں کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں نیکی کے کام کیے ہیں لیکن ایمان سے محروم ہیں، اصل مقصود تو ان کا دنیا ہی تھا، یرید الحیات الدنیا، دنیا کو انہوں نے ترجیح دی ہے، اللہ کو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت جو ہے اس کو نہیں ترجیح دی. تو ہم ان کو دنیا ہی کی زندگی میں پورا پورا بھرپور دے دیں گے، یعنی جو خیر کے کام انہوں نے کیے ہیں اس کے بدلے دنیا میں ہی انہیں بینیفٹس اور مل جائیں گے، اور اس میں اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے. ان کو جو بھی ان کا کریڈٹ ہے، ایک درجے میں انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، اس کا گین انہیں دنیا میں بھی ملے گا، دنیا میں ملے گا. ان کی نیک نامی میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کو اور اللہ زیادہ دے رہا ہے، کمپنسیٹ کر رہا ہے. آخرت میں کچھ نہیں ہے. نیکی اللہ کے ہاں وہی قبول ہے جو ان شرائط کے ساتھ ہو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. اب نیکی کے حوالے سے جو سب سے عملی اعتبار سے جس چیز کو نمایاں کیا گیا وہ کیا ہے؟ پہلے تو ایمانیات کا ذکر ہو رہا تھا، ان کا تعلق ہماری فکر سے ہے، ہماری سوچ سے ہے، ہمارے یقین قلبی سے ہے. عمل میں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. وہ شخص یعنی نیک کون ہے کہ جو مال اپنا خرچ کرتا ہے، دیتا ہے مال، کس کو؟ رشتہ داروں کو بھی، یتیموں کو بھی، مسکینوں کو بھی، مسافروں کو بھی، سائلین کو بھی، اور گردنوں کے چھڑانے میں بھی اپنا مال خرچ کر رہا ہے. یعنی نیک شخص کے اندر جو ظاہری اوصاف ہیں ان میں سب سے نمایاں وصف وہ کیا ہے؟ خدمت خلق کے کام، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا، یہ ہے بہت بڑا کام. اور دنیا فرمایا علی حب ہی، یعنی مال کی محبت تو ہر شخص کے دل میں ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. قرآن مجید نے کہا گیا کہ انسان مال کی محبت میں بڑا پختہ ہے، یعنی بہت اندر رچی بسی ہوئی ہے اس کے اندر مال کی محبت. لیکن نیک وہ ہے کہ جو اس محبت کے باوجود بھی لوگوں کی ہمدردی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے، خدمت خلق کے کام. سب سے نمایاں وصف اس کا یہ ہے، عملی کے پہلے پہلو سے. اور اگر یہ اس کے اندر وصف نہیں ہے تو وہ متقی بھی ہو سکتا ہے، وہ نمازی بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیک، یہ جو ڈیفینیشن ہے کہ کوئی شخص نیک اللہ کی نگاہ میں ہے، وہ وہی ہے کہ جس کے اندر یہ وصف موجود ہے کہ وہ اپنا مال دوسروں کی ضرورت میں خرچ کر سکے، ابنائے نو کی ہمدردی میں، خدمت خلق کے کاموں میں. چنانچہ ساری مدات گنوا دی ہیں، یتامہ، آتا المال علی حبہ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں میں. اس ترتیب کو بھی دیکھیں، اس میں بڑی حکمت ہے کہ اب اگر رشتہ داروں میں کوئی شخص جو ہے وہ ضرورت مند ہے، مستحق ہے، تو سب سے پہلا حق اس کا ہے. ہمارے ہاں آپ نوٹ کریں گے اکثر یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ کو چونکہ کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ بھی رہتی ہے مختلف معاملات میں، تو مدد ان کو نہیں دیں گے، دور سے کوئی تلاش کریں گے، کوئی غریب آدمی. اگر کسی وقت وہ حاتم تائی والا جذبہ پیدا ہو بھی گیا ہے دینے کا، تو اگنور ہوتے ہیں رشتہ دار، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کھٹ پٹ جو ہے وہ کسی مسئلے میں ہوتی ہے، رنجشیں ہوتی ہیں، ان کو اگنور کیا جاتا ہے. قرآن نے جو ترتیب بتائی ہے وہ ترتیب اس کی بڑی اہمیت ہے. سب سے زیادہ مستحق تمہارے جو ہیں، اگر تم نے خدمت خلق کا کام کرنا ہے، مال خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، تو پہلے مستحق تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں. وَلْيَتَامَى، اور پھر یتیم، چونکہ یتیم سب سے زیادہ کمزور طبقہ ہے پوری معاشرے کا، اس کے سر پر کوئی نہیں، حقیقی والدین نہیں ہیں. تو اب تو خیر یتیم خانے وغیرہ بھی بن رہے ہیں، کچھ اور بھی طریقے اختیار کیے گئے، اس زمانے میں تو کوئی بھی نہیں تھا. اس کے رشتہ دار ہی کو مدد کر سکیں گے تو کریں گے، اور تو کوئی ادارے تو موجود تھے نہیں. تو بہرحال یتیم کمزور ترین طبقہ معاشرے کا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا، یہ اس کی یعنی ترتیب میں اب وہ آ رہا ہے. والمساکین، اور مسکینوں کو بھی وہ مال اپنا دیتے ہیں، ان پر بھی خرچ کرتے ہیں. مسکین کون ہے؟ مسکین وہ شخص ہے کہ جو بظاہر ٹھیک لگ رہا ہے لیکن کوشش کے باوجود اس کے حالات سدھر نہیں رہے، اس کے گھر کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اور بعض اوقات دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگتا ہے لیکن اعصابی طور پر کمزور ہوتا ہے، وہ کچھ کر بھی نہیں پاتا کوشش کے باوجود، 100 نقشے بنائے گا کر کچھ نہیں سکے گا. اب اس کی لمٹ تو ہے، اس کا مزاج ایسا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ تنگ دست ہے، اسے بھی اس معاشرے کا حصہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا، اسے بھی ساتھ لے کر چلنا ہے کہ نہیں چلنا. تو یتیم کے بعد پھر مسکین کا حق ہے، وابن السبیل، اور پھر مسافر. خاص طور پر اس دور میں تو چونکہ جو شخص سفر پر نکلتا تھا تو اس کے بعد کچھ پتہ نہیں آگے کیا حالات ہونے ہیں، اور اپنے گھر میں وہ چاہے کتنا ہی دولت مند ہو، لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، اور سفر میں جو ہے لٹ لٹ آ جائے اور اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے. تو مسافروں کا بھی خاص خیال رکھنا. اور ان کے ضروریات کا کو بھی پورا کرنا، یہ بھی اسی فہرست میں آ رہا ہے. وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، سائلین کو بھی دینا، سوال کرنے والے. اب یہ بھی ہمارے دین کی تعلیمات، اس میں ایک بڑا ایک بیلنس ہے. ایک طرف سخت مذمت کی گئی ہے کہ کوئی ہاتھ نہ پھیلاؤ، کچھ بھی ہو صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، کسی انسان کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، وہ سب کچھ کرنے والا ہے. تو اس کی بڑی سخت مذمت ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص مانگتا ہے اور وہ کہ ایک تو ہے بہت ضرورت کے تحت کبھی مانگ لیا، اس کے بھی کچھ شرائط ہیں، اس کی اجازت ہوتی ہے کہ انسان کی جان پر بنی ہوئی ہو وغیرہ، لیکن جو اب مانگنے کا عادی ہو گیا ہے اور اسی پر گزارا کر رہا ہے، قیامت کے دن جس انداز میں اٹھے گا کہ وہ ایک عبرت کا نشان ہوگا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن عام مسلمانوں کو تلقین کیا کی گئی ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دو. جو آپ کے آگے اپنا دست سوال دراز کر رہا ہے، عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کو دے دو، لوٹاؤ نہیں، خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. یہ ہمیں تعلیمات نبوی سے ایسی بات ملتی ہے، قرآن مجید سے بھی ملتی ہے. وفی الباد حق، مال جس کے حق ہے وہ مسکین، والسائلین بھی ہیں ان میں، مسکین بھی ہیں وہ، ابن السبیل بھی ہیں، والسائلین بھی. تو سائلین کون ہے؟ مانگنے والا. وفی الرقاب، اور اس میں آخری لیکن جو بہت ٹاپ کی چیز ہے وہ انفاق کے حوالے سے جو مد ہے، وہ گردنوں کے چھڑانے میں. اس زمانے میں چونکہ غلامی عام اس کا رواج تھا، لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، پھر بیچا جاتا تھا، خرید و فروخت ایک عام، جیسے بھیڑ بکریوں کی ہوتی ہے ویسے غلاموں کی بھی ہوتی تھی، انسانوں کی بھی ہوتی تھی، اور اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. بہرحال اس کو اسلام نے اس کو ڈسکریج کیا ہے، اور کس چیز کو انکریج کیا؟ کہ ان کو اپنے پیسے دے کر آزاد کراؤ. تو یہ بہت بڑا نیکی کا کام، بہت بڑا نیکی کا کام، کسی غلام کو آزاد کرنا. کسی کا غلام ہے، آپ اس سے بارگین کرتے ہیں کہ اس کو آزاد کر دو، اتنے پیسے میں تمہیں دیتا ہوں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. اب آگے نماز کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور زکات کا بھی ہے، اور مزید بھی کچھ اور اوصاف بھی ہیں جن کا ترجمہ تو میں کر چکا ہوں، اب تفصیل انشاءاللہ آئندہ کروں گا. نیکی کی بحث جو ہے اس وقت جو گفتگو چل رہی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی یہی کنٹینیو کرے گی. اللہ تعالی ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں شامل کرے، ان لوگوں میں کہ جو واقعی اس معیار پر پورے اترتے ہیں. آمین یا رب العالمین. حضرت حاضرہ کے ضمن میں ایک دو چیزوں پر کمنٹ کرنے ہیں. وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی جو ون ٹو ون ملاقات ہوئی ہے، وہ آج کل اخبارات میں بھی اس پر تبصرے ہو رہے ہیں، زیر بحث ہے. ہمارے خیال میں تو یہ ملاقات دونوں اداروں کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگی. وزیر اعظم کا ون ٹو ون ملاقات کرنا کس سے؟ چیف جسٹس سے، کوئی اچھا قدم نہیں ہے، نامناسب ہے. اس لیے کہ عدلیہ کو سختی کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. عدلیہ کا اپنا ایک کام ہے، اس کا ایک رول ہے. یہ ادارہ دوسرے اداروں یا متحارب گروپوں کی طرح گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ نہیں کر سکتا. اگرچہ تاثر یہ دیا گیا کہ تعلیم اور صحت کے حوالے سے کچھ تبادلہ خیال کرنا مقصود تھا، لیکن یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ایشوز نہیں تھے. جس تناظر میں گئے ہیں وہ کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ اب جبکہ حکومت کے پاس تو صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں، یہ کیسے تعلیم اور صحت کے حوالے سے عوامی مفاد میں کوئی دیر پا قدم اٹھا سکتی ہے اس وقت کی حکومت؟ 2 مہینے تو باقی بچے ہیں. ایسے وقت میں جبکہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے قائد نواز شریف کے ذاتی مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اس ون ٹو ون ملاقات نے بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آج جبکہ سب کو جمہوری نظام کا دعویٰ ہے، یہ ون ٹو ون ملاقات غیر جمہوری اور عدالتی روایات کے خلاف ہے. یہ شاید سب یاد ہو بہت سے لوگوں کو کہ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس سر عبد الرشید نے تو وزیر اعظم لیاقت علی خان کی دعوت صرف اس لیے مسترد کر دی تھی کہ حکومت کا ایک کیس ان کی عدالت میں زیر سماعت تھا. اس معاملے میں اتنے اصول پسند رہے ہیں ہمارے اکابر اور اس سے پہلے جو ذمہ دار تھے حکومت کے ایوانوں میں، جبکہ وزیر اعظم کے قائد نواز شریف کا تو ذاتی مقدمہ آج کل زیر سماعت ہے. اس تناظر میں ملاقات کرنا بہت نامناسب تھا. دوسرا ایشو جس پر کچھ کمنٹ کرنا ہے، وہ ملالہ یوسف زئی جو ہیں وہ تشریف لائی ہیں پاکستان، اور سب کو معلوم ہے کہ ان کا جو پسپندر تھا کہ چند سال پہلے وہ ایک حملے میں زخمی ہو گئی تھی، اب وہ پاکستان واپس آئی ہیں تو حکومت پاکستان نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا ہے، وزیر اعظم نے انہیں ایک شیلڈ دی ہے، ہم نے اور پوری قوم نے اس وقت اس حملے کی مذمت کی تھی، وہ جو حملہ ان پر ہوا تھا وہ تو واقعی جو کرنے والے تھے ان کی جو ہے کسی درجے میں بھی تائید نہیں کی جا سکتی، اور یہ زخمی ہوئی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم ساری قوم کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، یہ اپنی جگہ جینوئن بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن علاج کو عذر بنا کر ملالہ یوسف زئی بیرون ملک گئیں اور وہاں اسلام اور پاکستان کے خلاف مسلسل ان کے بیانات جو ہیں وہ نشر ہوتے رہے، اسلام اور پاکستان یہ دونوں ہر وقت ان کے ٹارگٹ تھے، اور اسی وجہ سے ان کو اور زیادہ پذیرائی وہاں مل رہی تھی ہمارے دشمنوں کے یہاں، تو مغرب کے اسلام دشمن اداروں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، انہیں بہت سے انعامات سے نوازا، یہاں تک کہ امن کا نوبل پرائز بھی دیا گیا، حالانکہ علمی اور تحقیقی حوالے سے ملالہ کی ہرگز کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، اور یہ جو امن کا نوبل پرائز ہے بہرحال اس کے اپنی پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ملالہ نے اسلام اور پاکستان کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی ہے جو حقیقت میں ایک انگریز امریکی خاتون نے اس کے نام سے لکھ کر شائع کی ہے، لیکن انہی کی طرف ملالہ کی طرف منسوب ہے اور اس کو اون کرتی ہیں، اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ عالمی قوتیں پاکستان کے صرف ان لوگوں کو نوازتی ہیں جو اسلام کے دشمن ہوں، پہلے عبدالسلام قادیانی کو نوبل پرائز دیا گیا اور اب اسلام دشمنی پر ملالہ یوسف زئی کو میڈیا کے ذریعے پروان چڑھایا جا رہا ہے، یہ رویہ نظریہ پاکستان سے سریع انحراف کے مترادف ہے اور ملک و قوم کے مستقبل کے اعتبار سے یقیناً نقصان دہ ہے، اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں اور عوام کو ہدایت عطا فرمائے، وہ صحیح رخ پر اس ملک کو چلائیں اور ہم سب بھی صحیح رخ پر اس ملک کی خدمت کر سکیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔